جو لوگ شہید ہوئے وہ حسینی راہ پر گامزن ہوئے، اور جو لوگ حیات ہیں انہیں زینبی کام انجام دینا ہے، شہید مطہری۔ آئیے شہزادی زینب کی حیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، فاطمہ کا گھر پنجتن کے نور سے معمور تھا، رسول موجود، علی موجود، فاطمہ موجود، حسن موجود، حسین موجود کہ 5 شعبان یا جماد الاول سن 5 ہجری کی مبارک تاریخ میں خانہ پنجتن پاک میں ایک اور نور آیا، گلزار فاطمہ میں کلی تیسری کھلی، بنت نبی کو زینب صبر آزما ملی، ختمی مرتبت نے بیٹی کو بیٹی کے آنے کی مبارکباد دی، علی خوش تھے کہ حسنین کی بہن آئی، فاطمہ خوش تھی کہ زینت چمن آئی، حسن خوش تھے کہ قوت بازو حسن آئی، حسین خوش تھے کہ میری شریک لہن آئی۔ زینب نے 5 معصوموں کی آغوش تربیت میں پرورش پائی، جس طرف نظر کی عصمت نظر آئی، نانا محمد خدا کا رسول، بابا امام زوج بطول، ماں معصومہ بنت رسول، 2 بھائی دونوں امام عصمت کے پھول۔ آپ کی ولادت کی خبر جب آپ کے جد امجد حضرت رسول خدا کو ہوئی تو آن حضرت بیت الشرف جناب سیدہ میں تشریف لائے، 9 مولود کو طلب فرمایا، سینہ اقدس سے لگایا اور اس کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ کر بے پناہ گریہ فرمایا۔ بی بی نے وجہ گریہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے جان پدر، تیرے بعد یہ بچی متعدد تکالیف و مصائب میں گرفتار ہوگی۔ شہزادی کی کنیت و القاب، آپ کی کنیت میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ام الحسن اور بعض ام کلثوم کہتے ہیں، آپ کی خواہر کا نام بھی ام کلثوم تھا۔ آپ کے مشہور القاب صدیقہ کبرا، عالمہ غیر معلمہ، نائب زہرا، شریکت الحسین، مظلومہ اور عقیلۂ القریش تھے۔ غیر معمولی ذہانت و فراست کے باعث دانشمند ملت اسلامی جناب عبداللہ بن عباس آپ کو عقیلۂ بنی ہاشم کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور پھر یہ لقب ایسا سجا کہ آپ کی شناخت بن گیا۔ مخدومہ صرف 5 سال ہی کی تھیں کہ پہلے تو دم ہوش چاہنے والے نانا کو رخصت ہوتے دیکھا، اور پھر اس عظیم حادثے کے زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے بعد ماں کی مامتا سے محروم ہو گئی۔ حضرت رسول خدا نے بچی کا نام بحکم خدا تعالی زینب رکھا۔ یہ لفظ زین اور اب کا مرکب ہے، جس کے معنی ہیں باپ کی زینت، اور در حقیقت آپ اپنے پدر بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زینت تھی، عبادت الہی میں بھی اور کارہائے دینی میں بھی۔ آپ کا لقب عالمہ غیر معلمہ حضرت زین العابدین امام علی ابن الحسین کا عطا کردہ ہے، اس لقب سے آن حضرت نے آپ کو کوفے کے بازار میں اس وقت مخاطب فرمایا تھا جب بی بی پرجوش انداز میں اہل کوفہ سے خطاب فرما رہی تھی۔ آپ کا وہ خطبہ عزا جو دربار شام میں تمام ممالک کے سفیروں کی موجودگی میں پڑھا گیا، جس میں آپ نے سلطنت بنی امیہ کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا، ان کے وقار کو خاک میں ملا دیا، آپ نے اپنے بھائی حسین کی عزت و شرافت، ان کے بلند درجات کو اور نشانات کو عوام پر ظاہر فرما دیا۔ شہزادی کی شادی، 17 ہجری میں جب شہزادی کا سن عزیز 12 برس کا تھا، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کا عقد جناب جعفر تیار کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے ساتھ کر دیا، اور ساتھ 2 شرائط بھی رکھی۔ پہلی شرط، اے عبداللہ، میری بیٹی زینب کو دن میں 1 مرتبہ ضرور اجازت دے دینا کہ وہ اپنے بھائی کا دیدار کر لے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تمام دن گزر جائے اور زینب حسین کا چہرہ ہی نہ دیکھیں، ورنہ میری بیٹی مر جائے گی۔ دوسری شرط، جب کبھی حسین سفر پر جانے کا ارادہ کریں تو میری بیٹی زینب کو قافلے کے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا۔ قافلہ حسینی مدینے سے کوچ کے لیے تیار ہوا. بھائی نے خود بہن کو بڑے اہتمام سے ناقے پر سوار کرایا تھا. قافلے کی روانگی سے قبل جب ابن عباس نے حضرت امام حسین کو ترک سفر کا مشورہ دیا اور امام نے مشیت الہی کو پورا کرنے کی خاطر اس سے انکار کیا, پھر ابن عباس نے مشورہ دیا کہ فرزند رسول مخدرات عصمت کو ہمراہ نہ لے جائیں. شہزادی زینب نے جب یہ گفتگو سنی تو فرمایا, اے ابن عباس, افسوس ہے کہ تم بھائی کو بہن سے جدا کرنے کا مشورہ دیتے ہو. خدا کی قسم, میں ہرگز اپنے غریب بھائی کو تنہا نہ چھوڑوں گی. مدینے سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک شہزادی زینب ہر منزل میں ہما وقت امام حسین کے ہمراہ تھیں, ہر حال میں شریک رہیں. روایت ہے کہ جب قافلہ حسینی خزیمہ کی منزل پر پہنچا اور شب و روز وہاں قیام کیا تو صبح کو شہزادی زینب نے بھائی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ رات ایک ضرورت سے جب میں خیمے سے باہر آئی تو میں نے حاطف کو یہ کلمات کہتے سنا, اے آنکھ, آنسو بہانے کی کوشش کر کہ میرے بعد شہدا پر کون روئے گا, اس قوم پر جس کو موت ایفائے عہد کے لیے وعدگاہ پر لیے جاتی ہے. اے بھائی, یہ کلمات مصیبتوں کے آنے کی خبر دیتے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا, اے بہن, جو قضاء قدرت میں ہے وہ ظہور میں آئے گا. قافلہ حسینی کا کربلا میں ورود. 2 محرم سن 41 ہجری کو جب یہ قافلہ سرزمین کربلا پہ وارد ہوا, یزیدی فوجوں نے دریائے فرات کے کنارے سے خیام حسینی جو پہلے سے نصب تھے ہٹا کر دوسری جگہ نصب کرنے پر اصرار کیا. امام نے ضبط سے کام لیا اور وہاں سے کچھ فاصلے پر خیام نصب کرنے کا حکم دیا. خیمے نصب کیے گئے. ابھی آپ خیموں میں داخل نہ ہوئے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے چند اشعار جاری ہوئے جن کا مطلب یہ تھا کہ زمانے کا انداز صبح و شام یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی لقمہ اجل ہوتا ہے اور ہر زی روح کو اس راستے پر جانا ہے. ان اشعار سے شہزادی زینب نے محسوس کیا کہ بھائی خود ہی اپنی سنانی موت کی خبر سنا رہے ہیں. وہ بیتابانہ بھائی کے پاس آئیں اور کہا, کاش میں اس سے قبل دنیا سے گزر جاتی. آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا. میرے اور میرے بھائی حسن آج مجھ سے چھوٹ رہے ہیں. اے بھیا, آپ ہی تو ان سب کے جانشین ہیں. امام حسین نے بہن کو صبر کی تلقین فرمائی. شہزادی نے فرمایا, کیوں بھائی, کیا آپ مرنے کے لیے بالکل تیار ہیں؟ حضرت نے فرمایا, اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے. یہ سن کر شہزادی کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا اور کہا, ہائے غضب, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زبردستی ہم سے چھین لیا جائے گا. یہ کہہ کر شہزادی نے منہ پر تماچے مارے, قریبان چاک کیا اور غش کھا کر گر پڑی. امام کسی طرح بہن کو ہوش میں لائے اور بصیرت افروز الفاظ میں بہن کو صبر کی ہدایت فرمائی اور قسم دی کہ میرے بعد غریباں چاک نہ کرنا, منہ نہ نوچنا, واہ ویلا کہہ کر نوحا نہ کرنا. 9 محرم کو جب یزیدی فوج نے خیام حسینی کا رخ کیا تو شہزادی نے امام حسین کی توجہ اس طرف مبذول کرائی اور امام نے حضرت عباس اور چند دیگر اصحاب کو افواج یزیدی کی طرف روانہ کیا تاکہ گفت و شنید کے بعد ایک شب کی مہلت حاصل کی جائے. چنانچہ شب عاشور تمام رات عبادت الہی میں گزاری. عبادت سے فراغت کے بعد شہزادی نے اپنے نونہالوں اون محمد کو قربانی کے لیے تیار کیا کہ کل نہایت اہم دن ہے اور دیکھو میرے بچوں, کل ماموں پر جان نثار کرنی ہے. تم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر تیار کے پوتے ہو, ایسی جنگ کرنا کہ میں اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کے سامنے سرخ رو ہو جاؤں. الغرض روز عاشورہ نمودار ہوئی. شہزادی نے حضرت عباس کو بلوایا اور کہا, عباس بھیا, حسین سے کہہ دینا کہ آج کی اذان علی اکبر دیں, میں ان کی آواز سننا چاہتی ہوں.
اللہ اکبر, اللہ اکبر,
اذان علی اکبر پر گریہ وزاری بہت ہوئی۔ نماز فجر کے بعد شہزادی نے اپنے بچوں کو لیا اور خدمت امام میں گئیں، اجازت مانگی۔ مولا نے سنا تو ایک مرتبہ حسرت سے بہن کو دیکھا۔ زینب، یہ یاد رکھنا، اون محمد کے بعد کوئی ماں کہنے والا نہ ہوگا، زینب تیری کوکھ اجڑ جائے گی۔ بالآخر اذن جہاد عطا ہوا، اون محمد میدان میں آئے، بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن ننے ننے بچوں پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ 3 دن کی بھوک پیاس، آخر کب تک لڑتے؟ کہیں سے تیر، کہیں سے نیزے آئے، اور بالآخر زینب کے شہزادوں نے مامو پر جان کو قربان کیا۔ اور جب بچوں کی شہادت کی خبر کربلا کی فضا میں گونجتی ہوئی خیمہ زینب میں پہنچی تو زینب سجدہ خالق میں گر گئیں، پالنے والے میری قربانی قبول کر لے۔ صبح عاشور سے عصر عاشور تک جناب زینب کی آنکھوں نے وہ خوفناک مناظر دیکھے جن کا تصور بھی جسم و جان پر لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ حسین نے اگر لاشیں اٹھائے تو زینب نے ان لاشوں پر ماتم کیا، اور ثانیہ زہرا کی آس اس وقت ٹوٹ گئی کہ جب حضرت عباس نے بی بی سے اجازت مانگی تو شہزادی نے تڑپ کر کہا، اے عباس، زینب کو یقین ہو گیا کہ اب زینب کے سر سے چادر ضرور چھن جائے گی، بے پردہ مجمع عام میں پھرایا جائے گا۔ عباس، تم زینب کے پردے کا یقین ہو، لیکن اب زینب کا یقین ٹوٹ گیا۔ الغرض، مولا عباس کی شہادت شہزادہ علی اکبر کے، جسے شہزادی زینب نے اپنا بیٹا بنایا اور اون محمد سے زیادہ ناز سے پالا تھا، ان کا بھی ماتم کر لیا۔ تو ایسے میں مولا حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں تشریف لائے اور بوقت رخصت ایک ایک بی بی کا نام لے کر سلام کیا۔ امام مظلوم، جب شہزادی زینب سے رخصت ہونے لگے تو شہزادی نے بھائی کو اپنی مادر گرامی کے پاکیزہ ہاتھوں سے تیار کردہ پیراہن پیش کیا، امام نے زیب تن کیا۔ اس وقت شہزادی نے تڑپ کر کہا کہ آہ، یہ میرے بھائی کا پیرہن ہے یا کفن۔ مولا باہر آئے، بھائی کو بہن نے سوار کیا، مولا میدان کربلا میں آئے، جنگ کی۔ آوازِ رب العزت آئی، اے حسین، اب صبر کر۔ تھوڑی دیر کے بعد فوج یزیدی میں فتح کے نقارے بجنے لگے اور سر اقدس امام مظلوم نوک نیزہ پر نمودار ہوا۔
ڈوبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے ذوالجناح، سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذوالجناح، سر خاک پر پٹک کے پکارا براہوار، سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار، جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار، ارے کٹتا ہے وہاں گلو شہنشاہ نامدار، زہرا قریب لاش پسر خاک اڑاتی ہے، ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو کھاؤ جاتی ہے۔
چاہنے والی بہن نے جو یہ منظر دیکھا پائے ضبط نہ رکھ سکی، نالہ و فریاد کرنی شروع کی۔ بھائی کی شہادت کے بعد شہزادی پر قیامت شروع ہوئی، ظالموں نے اہل حرم کے سروں سے چادریں چھین کر اہل بیت اطہار کے خیموں میں آگ لگا دی۔ بیویاں ایک خیمے سے ہوتی ہوئی دوسرے خیمے پہنچی، آگ وہاں بھی پہنچ گئی۔ الغرض بیبیاں اس خیمے پہنچیں جہاں سید سجاد غشی کے عالم میں پڑے تھے۔ شہزادی زینب نے انہیں اٹھا کر کہا، بیٹا تم امام زمانہ ہو، بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ جناب سجاد نے آنکھیں کھولی تو کسی بیوی کے سر پر ردا موجود نہیں تھی۔ وہ وقت شہزادی زینب پر مصیبت کا وقت تھا، اور اس کے بعد ایک ایسی شام آئی جو غریبوں کی شام تھی، یتیموں کی شام تھی، مظلوموں کی شام، شام غریباں۔ اس شام میں زینب کبھی علی اکبر بنی تو کبھی عباس۔ یتیموں اور بیواؤں کو جمع کر کے خیمے کے چاروں طرف اس طرح سے پہرا دے رہی ہیں جیسے کبھی عباس دیا کرتے تھے، کسی کی مجال نہ ہو کہ خیام حسینی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ ایسے میں ایک گھڑ سوار خیمے کی طرف بڑھا۔ جناب زینب نے کہا، اے شخص، میرے بچے ابھی سوئے ہیں، اگر ہمیں لوٹنا ہے تو صبح آ کر لوٹ لینا۔ لیکن وہ گھوڑے سوار نہیں رکا۔ ایسے میں شہزادی کو جلال آیا، اے گھوڑے سوار، میں کہتی ہوں رک جا، تجھے معلوم نہیں میں علی کی بیٹی اور عباس کی بہن ہوں۔ یہاں بی بی کا اتنا کہنا تھا کہ گھوڑے سوار نے نقاب کو الٹا اور کہنا شروع کیا، اے زینب، نہ پہچان سکی، میں تیرا بابا علی مشکل کشا ہوں۔ یہاں شہزادی نے بابا کو دیکھا، باپ کے قدموں میں گر گئیں۔ بابا اب آئے ہو، اس وقت کہاں تھے جب میرا عباس بازو کٹوائے نہر فرات پر سو گیا، میرا علی اکبر سینے پر برچھی کھا کر اس دنیا سے چل بسا۔ بابا میرا ماجایا حسین، ظالموں نے کند خنجر سے میرے بھائی کو ذبح کر دیا۔ شہزادی سے پائے ضبط نہ رہا اور بابا کے پاس پھوٹ پھوٹ کر روئیں اور حال دل سنایا۔ میرے مولا نے بیٹی کو دلاسا دیا، اے زینب، صابرہ کی بیٹی ہو، صبر کرو۔ اور 11 محرم آئی، اہل حرم کو بے پردہ کر کے قیدی بنایا گیا۔ جناب سید سجاد کو زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں جکڑ لیا گیا، اور پھر اس لٹے ہوئے قافلے کو کوفے کی طرف لے جایا گیا۔ وہ شہزادیاں تھیں کسی زمانے میں کوفے کی، اور آج قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہیں۔ لٹے ہوئے قافلے حسینی کا کوفے میں داخلہ اور شہزادی کا خطبہ۔ جب اس لٹے ہوئے قافلے کو کوفے کی طرف لے جایا گیا تو در کوفہ سے ایک آواز بلند ہوئی، السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین۔ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی صبر نہ ہو سکا، کون ہے جو اس عالم غربت میں زینب پر سلام بھیج رہا ہے؟ یہاں شہزادی نے اپنے سر کو بلند کیا اور درے کوفہ پر مسلم غریب کا سر نظر آیا۔ بہن بھائی کا سر دیکھ کر تڑپ گئی۔ الغرض ان کی آمد پر ان کی دل آزاری کے لیے کوفے کے بازاروں کو، درباروں کو سجایا گیا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی عید کا دن ہو۔ اور جب اسیروں کا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا، عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر اور مرد سڑکوں کے اطراف قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ لوگ پیسے پھینک رہے تھے، اپنے بچوں کا صدقہ اتار کر، اور یہاں اہل اطہار کی نظریں شرم کے مارے اٹھ نہیں رہی تھیں۔ جب یہ قافلہ ایک مقام پر ٹھہرا تو شہزادی زینب کے ناقے کے قریب ہی ایک عورت اپنے مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، تم کون لوگ ہو، کس قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس وقت شہزادی نے تڑپ کر کہا، اے ام حبیبہ، تو بھی نہ پہچان سکی، میں تیری شہزادی زینب ہوں، اور یہ جو نوک نیزہ پر سر بلند ہے وہ میرے ماں جائے کا سر ہے۔ یہ سن کر ام حبیبہ تڑپ گئیں، نالہ و فریاد کرنے لگیں۔ اس موقع پر بیمار کربلا نے زوف اور ناتوانی کے باعث اپنی نحیف و بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا، تم ہی نے تو ہمارا خون بہایا ہے، قیدی بنایا، اور اب تمہاری عورتیں ہمارے حال پر گریا کر رہی ہیں، ہمارا اور تمہارا فیصلہ خدا کے سپرد ہے۔ روایت ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ کوفے میں داخل ہوئیں تو ثانیہ زہرہ نے یہ خطبہ پڑھا۔ ثانیہ زہرہ کی کوفے کے بازار میں تقریر۔ ثانیہ زہرہ کی کوفے کے بازار میں تقریر۔
حمد و سپاس اللہ کے لیے، اور درود و سلام میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ اور ان کے پاک اور نیک اہل بیت پر۔ کوفے والو، مکر و فریب کے پجاریو، رو رہے ہو، تمہارے یہ آنسو کبھی نہ رکیں، ہمیشہ فریاد کرتے رہو۔ مکاری کے پتلو، تم تو اس عورت کی طرح ہو جو محنت سے اون کاٹتی تھی اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی۔ اے قسمیں کھا کر پلٹنے والوں، قصب و غرور کے مجسموں، لونڈیوں کسی خوشامد اور دشمنوں کی طرح عیب جوئی کرتے ہو۔ ظالموں، تم گھورے پر اگی ہوئی ہریالی اور جھوٹی ملمہ کاری کی طرح بے قیمت ہو۔ کس بری طرح تم نے اپنی عاقبت خراب کی ہے، اب غضب الہی کے لیے تیار رہو، تم ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو گے۔ کیوں ستم کرو، آنسوؤں سے منہ دھو رہے ہو؟ ہاں رو، تم رونے کے مستحق ہو، ہنسنے سے زیادہ رو۔ تم نے اپنے دامن پر وہ دھبا لگایا ہے جو دھوئے دھوئے نہیں چھوٹے گا۔ کوفے والو، یہ اندھیر کے خاتم النبیین کے بیٹے اور سردار جوانان جنت کو قتل کر ڈالا۔ بے حمیتوں، تم نے اسے خاک و خون میں ملایا ہے جو تمہارے لیے کعبہ امن، جائے پناہ، صلح و آشتی کی آماجگاہ اور مینارہ ہدایت تھا۔ غور تو کرو، تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، کس بری طرح تم رحمت الہی سے دور ہوئے ہو۔ تمہارے مسائی ابس، کوشش بے سود، ذلت و خواری کے خریداروں، تم عذاب میں ضرور گرفتار ہوگے۔ وائے ہو تم پر حق فروشو، تم نے اپنے رسول کے کلیجے کو پاش پاش اور ان کے حرم کو بے پردہ کیا۔ کتنے اچھے اور سچے لوگوں کا خون بہایا، اور کن کن طریقوں سے سرکار ختم المرسلین کی حرمت ضائع کی۔ کوفیو، تم نے وہ کام کیا ہے جس کے سبب کچھ دور نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تمہاری برائیاں آفاق گیر ہیں، تمہاری بدامالی نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سنو، تم حیران ہو کہ اس واقعے سے آسمان نے خون برسایا؟ ٹھہرو، عذاب آخرت اس سے زیادہ تمہیں رسوا کرے گا، اور وہ بھی اس وقت جبکہ نہ تمہارا کوئی حامی ہوگا نہ مددگار۔ ہاں یقین مانو، یہ مہلت کے لمحے تمہارے بوجھ کو ہلکا نہیں کر سکتے، وقت قبضۂ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ انتقام کی گھڑیوں کو قریب سمجھو، اور داور محشر گناہگاروں کی گھات میں ہے۔ کوفیو، تم اس وقت کیا جواب دو گے جب پیغمبر خدا تم سے کہیں گے کہ تم آخری امت ہو؟ تم نے میری اولاد، میرے اہل بیت، میری حرمت اور میرے ناموس کے ساتھ یہ کیا کیا؟ میرے گھرانے کی کچھ ہستیوں کو اسیر بنایا اور باس کو قتل کر ڈالا؟ کیوں؟ میرے احسانات، رشد و ہدایت کی یہی جزا تھی، یہی صلہ تھا کہ میرے بعد میرے عزیزوں اور میری آل اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا؟ اہل کوفہ، اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جو شداد اور اس کی امت کا ہوا۔
بازار کوفہ میں شہزادی زینب کے خطبے نے ایک ہلچل سی مچا دی۔ ہر طرف آدمی ہی آدمی، تمام شاہراہیں لوگوں کی کثرت سے چھلک رہی تھیں، مگر جسے دیکھو رنگ اڑا ہوا، منہ کھلا ہوا، آنکھیں ڈب ڈبائی ہوئیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسیروں کے قافلے کو دربار میں لایا جائے۔ ادھر فرمان نکلا، ادھر سرکاری کارندوں نے رسن بستہ اسیروں کو راج محل کے دروازے تک پہنچا دیا اور یہ قافلہ دربار میں داخل ہوا۔ یہاں اہل بیت اطہار بے پردہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے تھے، اور دوسری طرف سلطنت کے نشے میں ڈوبے ہوئے یزید کے پیروکار بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن زیاد جو بغور جائزہ لے رہا تھا قیدیوں کا، اتنے میں اس کی نظر ایک ایسی عورت پر پڑی کہ جس کو تمام عورتیں گھیرے میں لیے ہوئے کھڑی تھیں۔ اس کے بعد تمام عورتوں کو ہٹایا گیا تاکہ اس عورت کو دیکھا جا سکے۔ پوچھا گیا، یہ کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابن زیاد کو غصہ آیا، تمام عورتوں کو ہٹایا، لیکن جناب فضہ کنیز فاطمۃ الزہرا ڈھال بن کر شہزادی کے آگے کھڑی ہو گئیں۔ اے ظالم، نہ ہٹوں گی۔ ایسے میں ابن زیاد نے ایک کوڑا جناب فضہ کو مارا۔ جناب فضہ نے تڑپ کر کہا، اے دربار والو، تم میں سے کوئی حبش کا رہنے والا نہیں ہے؟ میں حبش کی شہزادی فضہ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ تمام حبشیوں نے اپنی تلواروں کو نیام سے نکالا اور کہا، اے ابن زیاد، تیری یہ مجال، تیری یہ ہمت کہ تو نے ہماری شہزادی پر ہاتھ اٹھایا؟ یہ منظر دیکھ کر ثانیہ زہرا سے پائے ضبط نہ رہی، نجف کی طرف رخ کیا، کربلا کی طرف رخ کیا۔ اے بابا، اے ماں جائے، آج زینب اتنی غریب ہو گئی، اتنی تنہا کہ کوئی ہمارا یار و مددگار نہیں۔ ایسے میں ایک عورت نے منتہا جرأت و طلاقت سے جواب دیا، اے پوچھنے والے، یہ علی کی بیٹی زینب ہیں۔ زینب کا نام سنتے ہی زیاد کا کلیجہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، اور اس کے بعد اس کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں رسوا کیا، موت کے گھاٹ اتارا اور تمہارے ناپسندیدہ ارادوں کو بے نقاب کر دیا۔ بس یہ سننا تھا کہ فاتح خیبر اور صاحب ذوالفقار کی بیٹی کو جلال آیا، اور آپ نے اپنے اقتدار شکن اور سلطنت فشار انداز سے کیوں خطاب فرمایا؟
شکر ہے اس معبود یکتا کا جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں عزت دی اور ہمارے گھرانے کو کمال طہارت کا شرف بخشا۔ ابن زیاد، بے آبرو وہ ہوتا ہے جو سیاہ کار و بدعتوار ہو، نیز جھوٹا وہ بنتا ہے جو آئین کی خلاف ورزی کرے، قانون کے پرزے اڑائے، اور وہ ہم نہیں کوئی اور ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ اچھائی دیکھی، ہاں خاندان رسالت کا رتبہ اتنا اونچا ہے کہ انہیں شہادت جیسی نعمت نصیب ہوئی، خدا نے جو چاہا وہ انہوں نے کر دکھایا۔ یہ قتلگاہ سے گزرے اور گنجے شہیدہ میں محو آرام ہو گئے، مگر یاد رکھنا پسر زیاد، وہ جو سب کا داد رس ہے، آخری فیصلے کے لیے وہ بہت جلد تجھے اور انہیں اپنی عدالت میں طلب کرنے والا ہے، اور جب آمنا سامنا ہوگا تب دیکھنا مظلوم کی فریاد کیا رنگ لاتی ہے اور خون ناحق کیا اثر دکھاتا ہے۔ مر جانا کے جائے تیری ماں کی کوک اجڑے، وہ تیرا سوگ منائے۔ سن، ہاں سن، داورے محشر جس دن انصاف کرے گا اس دن تجھے پتا چلے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ابن زیاد، تو نے ہمارے بڑوں کو تہے تہ کیا، ہمارے سایہ دار شجر کی شاخیں کاٹ دی، ہمارے پھولے پھلے درخت کو جڑ سے نکال ڈالا۔ اب اگر قلب و جگر کی آگ یوں ہی بجھتی ہے تو پھر سمجھنے کو سمجھ لے۔ ٹھنڈک پڑ گئی۔
بار کی باڑ جیسے اس تیز جواب سے خدا کے دشمن زیاد کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ چٹیلے ناک کی طرح بل کھا کر اس نے بڑی بیتابی سے کہا، دیکھا اللہ نے تمہارے کنبے کی کیا گت بنائی اور تمہارے بھائی پر کیسا حشر توڑا۔ بات اب برداشت سے باہر ہو چکی تھی، اقدار و نظریات کی کھلی توہین۔ اس کے علاوہ ابن زیاد انتہائی شقاوت کے ساتھ عقیلہ بنی ہاشم کے طہارت نسب تقدس ماب خاندان اور زینب کے فخر کائنات عزیز اور شہید بھائی کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہا تھا۔ بنا بری ثانیہ زہرہ کے تیور بدلے اور معلوم ہوا کہ برق و آتش کا ایک چشمہ تھا جو ابل پڑا۔ ارشاد ہوا کربلا کی پاسبان اور حسینیت کی نگہبان نے کوفے کے فرما رواں کو رد کرنے میں جو دلیری دکھائی اور اسے نیچا دکھانے میں جس بے جگری سے کام لیا، وہ شجاعت و شہادت کی تاریخ میں ایک انوکھی مثال ہے۔ امید کے خلاف بھڑکتے ہوئے شولوں کا پے در پے ہجوم اور توقع کے برعکس لپکتے ہوئے کوندوں کی لگاتار یورش سے ابن زیاد ہکا بکا رہ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہو، اس میں سکت نہیں رہی، غرور ٹوٹ گیا، اس کی سیاست جواب دے گئی اور ریاست زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ احساس کمتری کے بوجھ سے اس کے اعصاب پچی ہو گئے تھے، کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔ بلاخر کھسیان پن مٹانے کے لیے ظالم نے اپنی زبان کھولی تو اس عنوان سے، تمہارے سرکش بھائی اور خاندان کے دوسرے باغی افراد کے قتل سے خدا نے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا۔ ختم المرسلین کی نواسی نے چشم خونبار سے ماحول پر ایک نظر ڈالی، صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر کمال تمکنت سے ارشاد فرمایا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ابن زیاد کو اس کے بعد کبھی آرام نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ کربلا کے نمائندے قافلے کی ترجمان حضرت زینب علیہ السلام نے اسلامی فکر اور انسانی ضمیر کو کچھ اس طرح سے جگا دیا تھا کہ یہ بیداری ایک باقاعدہ تحریک بن گئی۔ لٹے ہوئے قافلہ حسینی کا شام میں داخلہ، کوفے سے ہوتے ہوئے اس قافلے کو شام لایا گیا اور شام کی گلی کوچوں کو سجایا گیا، اور اس طرح سے سجایا گیا کہ جیسے کوئی جشن کا سما ہو۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ دربار یزید کے قریب لا کر اس قافلے کو کھڑا کر دیا گیا اور اتنی دیر تک کھڑا رکھا کہ پیروں پر ورم آ گیا، اس لیے کہ یزید کا دربار سجایا جا رہا تھا۔ وہ اپنی فتح کا جشن بڑی شان و شوکت سے منانا چاہتا تھا کہ دنیا یاد رکھے کہ حسین کو شکست ہوئی اور یزید کامیاب ہو گیا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ تبھی تو جب دربار یزید میں امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبہ دیا تو درباریوں میں ہلچل مچ گئی اور یزید کو اپنا تختہ الٹتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے حکم دیا کہ اذان شروع کروا دو تاکہ یہ خاموش ہو جائیں۔ پھر اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، مولا خاموش ہو گئے۔ پھر مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میرے مولا نے کہا، اے یزید بتا، آج تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیری جیت ہو گئی، لیکن یہ بتا تیرے دربار میں آج کس کے جد کا نام لیا جا رہا ہے، تیرے یا میرے جد کا؟ دربار یزید میں 700 کرسی نشینوں کا مجمع اور سیدانیاں شرم سے جھکی جا رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بازو اور گلے رسی سے چھل رہے تھے، مگر پھر بھی شکر خدا ادا کر رہے تھے۔ بیٹھے ہوئے سب کرسیوں پر چھوٹے بڑے تھے، رسی میں بندھے سامنے سادات کھڑے تھے۔ الغرض یزید اپنی فتح کے نشے میں مست تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ تشت میں سر حسین آیا۔ یزید نے اپنی چھڑی سے مولا کے دندان مبارک سے گستاخی کرنا شروع کر دی اور بار بار دانتوں پر چھڑی کو پھیرتا۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ جناب زینب سے نہیں رہا گیا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھی ایک مرتبہ شہزادی کو جلال آیا، کھڑے ہو کر دربار یزیدی میں لہجے علی میں اس طرح سے خطبہ دیا،
تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، اور درود و سلام رسول و اہل بیت رسول پر۔ کتنی سچائی ہے خداوند عالم کے اس ارشاد میں کہ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیوں یزید زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح در بدر پھرا کر تو نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی اور تو خود بڑا عزت دار بن گیا؟ پھر تو اس خام خیالی کا شکار ہے کہ وہ المیہ جس سے ہمیں تیرے ہاتھوں دوچار ہونا پڑا اس سے تیری وجاہت میں کچھ اضافہ ہو گیا، اور شاید اسی غلط فہمی کے باعث تیری ناک اور چڑھ گئی اور غرور کے مارے تو اپنے کندھے اچکانے لگا۔ ہاں یہ سوچ کر تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہے کہ تیری مستبدانہ حکومت کی حدیں بہت پھیل چکی ہیں اور تیری سلطنت کی نوکر شاہی بڑی مضبوط ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تو یہ بھی سمجھ بیٹھا ہو کہ خلاق عالم نے ہماری مملکت میں تجھے بغیر کسی خطرے کے پھیل پھیل کر اطمینان سے اپنا حکم چلانے اور من مانی کرنے کا یہ موقع دیا ہے۔ ٹھہر یزید ٹھہر، ایک دو سانسیں اور لے لے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ کفر کی رائے اختیار کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دیے جاتے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بہتری ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب جی بھر کر گناہ سمیٹ لیں، اس کے بعد ان کے واسطے سخت ذلت تامیز سزا اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوئوں کے جائے، کیا یہی عدل ہے؟ اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ تیری تو عورتیں اور کنیزے تک پردے میں ہو اور نبی زادیوں کی چادریں چھین کر انہیں بے پردہ سر برہنا ایک شہر سے دوسرے شہر کشاں کشاں لے جایا جائے۔ ہاں یزید، تو نے ہی ہمیں ان حالوں کو پہنچایا ہے۔ ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتا ہے وہاں تماشائیوں کا ٹھٹ لگ جاتا ہے، ہر قسم کے لوگ، ہر طرح کے آدمی، راہ راہ، منزل منزل، جوک در جوک، دور اور نزدیک سے ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کارواں کا نہ کوئی ساتھی ہے، نہ حمایتی، نہ دوست، نہ نگہبان۔ ہاں مگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبانے والوں سے ہو اس سے کسی روح رعایت کی کیا توقع ہو سکتی ہے، اور جس کا گوشت پوست ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہو بھلا اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں جو اہل بیت عصمت و طہارت کی دشمنی میں انگاروں پر لوٹ رہا ہو اس سے کب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقتوں کے بارے میں کبھی ٹھنڈے دل سے غور بھی کرے گا؟ اے یزید، تو احساس جرم کے بغیر اور جس ڈھٹائی سے یہ کہتا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت میرے سلاف مجھے دیکھتے تو کتنے شاد ہوتے، وہ مجھے شاباشی دیتے اور کہتے، یزید تیرے دست و بازو کو نظر نہ لگے، تو نے محمد کے گھرانے سے کیا خوب انتقام لیا ہے۔ یزید تو جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کہتا چلا جا رہا ہے وہ تیری اندرونی کیفیت کا اظہار ہے، ذرا دیکھ تو صحیح بے آداب، اپنی چھڑی سے جس ہستی کے مقدس ہوٹوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر اور عبد المطلب کے چاند تاروں کو خاک میں ملا کر اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا اور بھرے ہوئے گھاؤں کو کچھ اور گہرا کر دیا ہے، اور اس پر سے تو اپنے پرکھوں کو بھی پکار رہا ہے، اپنے گھڑے ہوئے مردوں کو آواز دے رہا ہے، اور اس سے بے خبر کہ ان قریب تو خود بھی اسی گھاٹ اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں، اور جب تو اپنے سگوں کے پاس پہنچ جائے گا تو پھر رہ رہ کر تیرا دل یہ چاہے گا کہ کاش نہ زبان میں سکت ہوتی اور نہ ہاتھوں کو جنبش، تاکہ جو کہا ہے وہ نہ کہتا اور جو کیا ہے وہ نہ کرتا۔ پروردگار تو ان ظالموں سے ہمارا حق دلا دے اور ان ستمگروں سے ہمارے بدلے چکا دے۔ بارے الہ جن جفا شعاروں نے ہمارا لہو بہایا ہے اور ہمارے طرفداروں کو قتل کیا ہے، ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ قسم بخدا اے یزید، تو نے خود ہی اپنی کھال نوچی ہے اور اپنے ہاتھوں اپنے گوشت کی تکہ بوٹی کی ہے۔ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے انتہائی ذلت و خواری کے عالم میں اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نے نبی کی ذریت کو خاک و خون میں غلطاں کیا اور ان کی عطرت ان کے پیاروں کو نشانے ستم بنا کر ان کی حرمت زائل کی ہے۔ یزید جب تو اپنے ان سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر دیکھنا کہ داور محشر کس عنوان سے ریاض رسالت کے بکھرے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کر کے ہر برگ گل کو آماج گاہے صد بہار قرار دیتا ہے، اور وہ منصف حقیقی کس طرح جور و جفا کرنے والے باغیوں سے ہم کو ہمارا حق دلاتا ہے۔ اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو در حقیقت زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ سن یزید سن، تیرے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خدائے ذوالجلال فیصلہ دے گا، محمد مصطفیٰ مدعی ہوں گے اور جبرائیل امین مدد کریں گے، ہاں اور وہ لوگ بھی اسی ہنگام اپنا انجام دیکھ لیں گے جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے اس جگہ تک پہنچایا، اور پھر اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا۔ جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تبھی پتا چلے گا کہ جو زیادتیاں کرتے ہیں ان کو کتنی بری سزا ملتی ہے، اور اسی لمحے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کسے بدترین جگہ دی گئی اور کس کے ساتھی کس درجے بودے نکلے۔ اے یزید، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھے تجھ جیسے آدمی سے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تجھے تو میں بہت چھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں، البتہ تیری سرزنش کو بڑا کام اور تیری ملامت کو ایک اچھی بات قرار دیتی ہوں۔ ہاں تجھ سے مخاطب ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو منڈ رہے ہیں اور کلیجے سے آنچیں نکل رہی ہیں۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ وہ خاصانۂ خدا جنہیں اس نے عز و شرف دے کر فراز فرمایا وہی فتح مکہ کے دن ہمارے آزاد کی ہوئے شیطان صفت گروہ کے ہاتھوں تہے تیغ ہوں۔ دشمن کی آستین سے ابھی تک ہمارے شہیدوں کا لہو ٹپک رہا ہے اور آج بھی ان کے لب و دنداں پر ہمارا گوشت چبانے کے نشان موجود ہیں۔ ان کشتگانِ رہے تسلیم کے پاک و پاکیزہ اجسام دامنِ صحرا میں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ اے یزید، اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر لیا، تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور یہ بات نہ بھولنا کہ تو نے اپنے اعمال کی صورت میں جو بھیجے گئے بس وہی پائے گا۔ نیز رب العالمین اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے سوا نہ کسی سے اپنا حال کہتے ہیں اور نہ کسی کے پاس فریاد لے جاتے ہیں، صرف اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی ہم سب کا مرکز و اعتماد ہے۔ اے یزید، تیرے پاس مکر و فریب کا جتنا ذخیرہ ہے اسے جی کھول کر کام میں لیا، ہر طرح کی سعی و کوشش میں بھی کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھنا، اپنی سیاسی جد و جہد کو مزید تیز کر دے اور ہاں ساری حسرتیں نکال لے، تمام آرزوئیں پوری کر لے۔ مگر اس کے باوجود تو نہ تو ہماری شہرت کو کم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس موقف میں ہے کہ ہمیں جو مقبولیت حاصل ہے اسے متاثر کر سکے۔ پھر یہ بھی تیرے بس میں نہیں ہے کہ ہماری فکر کو پھیلنے اور ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک دے، نیز تو ہماری مقصد کی گہرائی تک پہنچنے اور غرض و غایت کی گہرائی کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ یزید، تیری فکر غلط ہے، تیری رائے خام ہے، تیری زندگی کے محض چند دن باقی رہ گئے ہیں، تیری بساط الٹنے والی ہے اور بہت جلد تیرے ساتھیوں کا شیرازہ بھی بکھرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دن قریب ہے جب منادی آواز دے گا، ہاتف غیبی کہے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت، اور حمد و سپاس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ رب الارباب جس نے ہمارے پیشرو بزرگوں کو انجام کار خیر و سعادت کے خزانے عامرہ سے افتخار بخشا اور ہماری آخری شخصیتوں کو شہادت و رحمت کی نعمت عظما سے سرفراز فرمایا۔ ارحم الراحمین، ہمارے شہداء کے ثواب کو کمال آگی، ان کے اجر کو فراواں اور ان کے وارثوں اور جانشینوں کو اپنے حسن کرم سے بہرمند فرمائے۔ یقیناً وہ بڑا مشفق اور حد درجہ مہربان ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔
اس کے بعد اہل بیت اطہار کو زندان شام میں قید کر دیا گیا۔ جناب سکینہ بالکل حسین کی شہادت ہوئی۔ اس لٹے ہوئے قافلے کو رہائی ملی، اہل بیت نے کربلا میں آ کر چہلن کیا، پھر مدینے آئے۔ شہزادی نے تڑپ کر کہا، اے نانا کے مدینے، زینب کے آنے کو قبول نہ کرنا، گئی تھی تو پورے قافلے کو ساتھ لے کر، لیکن آئی ہوں تو لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ۔ اور پھر مدینے کی عورتیں شہزادی کے پاس آئیں اور مولا کا پرسہ دیا۔ جناب زینب نے تڑپ کر کہا، اے بھائی، یہ بہن تیرا پرسا لینے کو زندہ رہ گئی۔ الغرض شہزادی اپنے گھر پر آئی اور محمد کے حجرے میں گئی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ کہ ایسے میں جناب عبداللہ گھر میں تشریف لائے اور کہا، اے بی بی، آپ کون ہیں؟ آپ کو کس سے کام ہے؟ یہ سننا تھا کہ شہزادی زینب کو ضبط نہ رہا اور تڑپ کر کہا، اے عبداللہ، نہ پہچان سکے، میں ہی کوک جلی زینب ہوں، میرا یہ حال میرے بھائی حسین کی جدائی میں ہو گیا ہے۔ الغرض شہزادی جب تک زندہ رہی بقیہ زندگی اپنے بھائی کو یاد کرتے ہوئے گزاری۔ شہزادی زینب کی پوری زندگی کے 7 سفر۔ سفر اول، پہلے سفر میں پرسکون اور خوشحال رہی، اور یہ وہ وقت تھا جب مولا علی نے مدینے سے کوفے کا رخ اختیار کیا تو جناب زینب بھی آپ کے ساتھ تھی۔ یہ وہ دور تھا جب آپ کوفے کی شہزادی بنا کر یہاں لائی گئی تھی، بڑی عزت و احترام کے ساتھ، پھر یہاں کی عورتوں کو تبلیغ بھی کرتی تھی۔ سفر دوم، دوسرا سفر بی بی زینب نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کوفے سے مدینے کی طرف کیا تھا۔ اس سفر میں اگرچہ دوسرے مصائب کے علاوہ باپ کی شہادت کا زخم بھی بی بی کے دل پر تھا، لیکن بڑی عزت و احترام کے ساتھ بھائیوں نے آپ کو کوفے سے مدینے پہنچایا۔ سفر سوم، تیسرا سفر حسین کے ساتھ، جس میں دوسرے فرزندان علی بھی شامل تھے۔ 28 رجب سن 60 کو یہ قافلہ مدینے سے نکلا اور دوسری شعبان کو آپ سب مکے میں داخل ہوئے۔ سفر چہارم، 8 ذی‌الحج کو اپنے بھائیوں، عزیزوں اور انصاروں کے ساتھ احرام توڑ کر مکے سے کربلا کی طرف کا سفر تھا۔ آپ نے بہت عزت و احترام کے ساتھ کیا، خصوصاً جب آپ محمل میں سوار ہوتی تو بنی ہاشم کے جوان پروانہ وار محمل کے ارد گرد پیدل چلتے۔ سفر پنجم، 5 سفر آپ نے 11 محرم کو کربلا سے کوفہ و شام کی طرف کیا۔ اس سفر میں آپ کو رسم بستہ کیا گیا، یہ ایک بڑا دردناک سفر تھا۔ بی بی کی زندگی کا جو آپ نے کربلا کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ کیا۔ سفر ششم، اس معظمہ بی بی کا 6 سفر شام سے مدینے اپنے وطن کی طرف تھا، جس میں جلے دل کے ساتھ واپس مدینے آئیں۔ جب کوئی سفر کے بارے میں سوال کرتا تو آپ فرماتی تھیں، باپ برادر رفتہ بودم، بی برادر آمدم، بھائی کے ساتھ گئی تھی اور بغیر بھائی کے آئی ہوں۔ سفر ہفتم اور شہادت جناب زینب، دمشق سے روانہ ہو کر قافلے اہل حرم نعمان بن بشیر کی رہنمائی میں کربلا سے ہوتا ہوا مدینے پہنچا۔ مدینے سے کچھ فاصلے پر قیام کیا اور نعمان بن بشیر نے مسجد رسول میں جا کر اہل حرم کی آمد کی دلا دی اور کہا، اے اہل مدینہ، مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں رہی، امام حسین اور ان کے اقرباء و اصحاب کربلا میں 3 کے بھوکے اور پیاسے قتل کر دیے گئے، ان کے اہل حرم قید و بند کی سختیاں برداشت کر کے آئے ہیں۔ یہ غمناک اعلان سن کر تمام اہل مدینہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد قافلہ اہل حرم وارد مدینہ ہوا اور زینب سلام اللہ علیہا سیدھی روضہ رسول خدا پر جا پہنچی اور دروازہ پکڑ کر اس قدر گریا فرمایا کہ ذریعہ رسول کانپنے لگی۔ شہزادی سرخی جگر میں بین کیے، فریاد و آہ و فغا کے نالے بلند کیے کہ یا جدہ، میں آپ کے فرزند حسین کی سنانی لے کر آئی ہوں، جس کو آپ کی امت کے درندوں نے کربلا کی چلتی ہوئی ریت پر 3 بھوک و پیاس میں قتل کر دیا۔ روضہ رسول سے رخصت ہو کر اہل بیت اطہار نے جنابِ کی طرف رخ کیا اور زینب سرخی جگر نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پر بے تابانہ گرا دیا اور اپنے مظلوم برادر کی داستان غم اندوہ اس انداز میں بیان کی۔ کہ قبر فاطمۃ الزہرا کو لرزا ہوا، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا، شہزادی پر قیامت خیز گریہ تاری تھا۔ جناب عبداللہ اپنی کتاب اخبار الزینبیہ میں لکھتے ہیں کہ جناب زینب مدینے میں اکثر مجالس برپا کرتی تھیں، خود ہی ذاکری فرماتی تھیں۔ اس وقت کے حکام کو یہ گوارا نہیں تھا کہ واقعہ کربلا کھلم کھلا بیان کیا جائے، چنانچہ والی مدینہ عروہ بن سعید اشدق نے یزید کو لکھا کہ جناب زینب کی موجودگی لوگوں میں ہیجان پیدا کر رہی ہے۔ یزید نے والی مدینہ کو جواب دیا کہ زینب اور ان کے ساتھیوں کو منتشر کر دے اور ان کو مختلف ممالک میں بھیج دے۔ اس کے بعد والی مدینہ نے حضرت زینب سے کہلا بھیجا کہ آپ جہاں مناسب سمجھیں چلی جائیں۔ جناب زینب کو جلال آ گیا اور فرمایا کہ ہم ہرگز یہاں سے نہ جائیں گے، لیکن بعد میں بنت عقیل بن ابی طالب کی سمجھانے بجھانے سے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور اب شام پہنچے اور وہاں قیام فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بروایت آپ کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی وہاں جائیداد تھی اور وہیں آپ کا انتقال شب یکشنبہ بتاریخ 14 رجب المرجب سن 62 ہجری میں ہو گیا۔ اس وقت شہزادی کی عمر 55 سال تھی۔ دمشق میں آپ کا روضہ اقدس زینبیہ کے نام سے ہے، جو ہزارہا زائرین کے لیے باعث تکریم اور سبب استجاب دعا ہے۔ کربلا کا کوئی ذکر شہزادی زینب کے ذکر کے بغیر ادھورا اور نامکمل ہی رہتا ہے۔ دوران حیات مظلومہ بہن نے اپنے غریب الوطن بھائی کا ہر منزل پر ساتھ دیا اور بعد شہادت مظلوم آپ کے جاری کردہ مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد دمشق شام ہی میں مظلوم بھائی کی عزاداری قائم کی اور شہر در شہر تشہیر و تبلیغ واقعات کربلا کا ایک عالمی نظام قائم کر دیا کہ رہتی دنیا تک کوئی اس عظیم قربانی کو، جو کہ بقائے اسلام کے لیے بارگاہ خدا میں پیش کی تھی، اپنے دل سے محو نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میں جہاں جہاں آبادی ہے، وہاں وہاں ذکر حسین قائم ہے۔ اسی نسبت سے شہزادی زینب کو شریکت الحسین کا لقب زیب دیتا ہے۔ آپ کو فاتح شام کیوں نہ کہا جائے کہ آپ ہی نے نظارت انبیاء کو انجام دیا اور حاکم کو خوف خدا دلایا، ہمیشہ کے لیے تمام انسانوں کو قرآن کے غلط استعمال سے روکا تاکہ قرآن کا نام لے کر باطل حق کو نہ چھپا سکے۔ آپ نے نہ صرف اصل اسلام کو دربار میں عیاں کیا بلکہ آپ نے پوری حکومت اسلامی کی مشینری کو بھی اصل اسلام منوا دیا، کہ جس کے بعد کسی میں یہ مجال نہ تھی کہ وہ آپ کے کلام کی ضد میں کوئی تقریر یا جملہ ہی کہتا۔ خلیفہ کی بیان کی گئی بات کو آئین کا درجہ مل جاتا ہے اور یزید ملعون کے کلام کو آپ نے منطقی دلیلوں سے رد کیا۔ ایسے باطل آئین کی خلاف ورزی کر کے آپ نے آئین قرآن کی پاسداری کر کے رہتی دنیا کے لیے یہ پیغام دیا کہ بقا آئین خدا میں ہی ہے اور انسانی آئین کی خدا کے آئین کے سامنے کوئی اوقات نہیں۔ اس مارکہ شام کی فاتح نے فتح الہی نظریے کو منوا کر باطل کے دنیاوی نظریے کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ بیعت کا طلبگار یزید باپ سے بیعت نہ لے سکا تو بیٹے سے بندے ہاتھوں اور زنجیروں میں ہی بیعت کا مطالبہ کرتا، لیکن سلام ہے پاک بی بی کی ذات پر کہ یزید آپ کے خطاب سے بوکھلا گیا اور نہ بیعت لے سکا نہ امام کو نقصان پہنچا سکا۔ تقریر سے زینب نے ہلچل سی مچا دی تھی، دربار یزیدی کی بنیاد ہلا دی تھی، بجھتے ہوئے شولوں کو لفظوں سے ہوا دی تھی، تحریک حسینی کی لو اور بڑھا دی تھی، کانٹوں سے بچایا تھا اسلام کے داما کو، اسلام نہ بھولے گا زینب تیرے ساں کو۔ دربار میں قیدی جو ستم کھول رہے ہیں، تلواروں کو غصے میں ادو تول رہے ہیں، مصروف ہیں خطبے میں کچھ اس شان سے زینب، معلوم یہ ہوتا ہے علی بول رہے ہیں۔ ہر سو خبر ولادت زینب کی جو گئی، ظلمت کا پھر پتہ نہ لگا ایسی کھو گئی، کیوں کر نہ جگمگانے لگے فاطمہ کا گھر، اب دو چراغ ہو گئے ایک شمع ہو گئی۔ زینب کو بھی حیدر کی شجاعت ملتی، حسنین کی صورت سے فضیلت ملتی، زہرا نے انہیں دودھ پلایا تھا قمر، خاتون نہ ہوتی تو امامت ملتی۔ فردوس میں یہ حوریں نغمہ سنا رہی ہیں، زہرا کے گھر میں زینب تشریف لا رہی ہیں، بنت نبی کا سارا گھر یوں مہک رہا ہے، خوشبوئیں جیسے باغ جنت سے آ رہی ہیں، وارث بنا رہی ہیں اپنا ابھی سے شاید، وارث بنا رہی ہیں اپنا ابھی سے شاید، زینب کو اپنی چادر زہرا اڑا رہی ہیں، زینب کو اپنی چادر زہرا اڑا رہی ہیں۔
معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ شہید فاؤنڈیشن پاکستان کا نام اور کام یقیناً آپ کے لیے کسی تعریف اور تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ فاؤنڈیشن شہدائے ملت جعفریہ کے متعلقین کی داد رسی کے لیے عرصہ دراز سے انتہائی منظم اور پروقار طریقے پر سرگرم عمل ہے۔ یہ ایک با اختیار مرکزی و قومی ادارہ ہے جس کا کسی دوسری تنظیم یا ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذمہ دار معززین پر مشتمل فاؤنڈیشن کی سینٹرل کمیٹی، دیانتدار اور فرشناس رضاکاروں پر مشتمل ورکنگ کمیٹی کی کارکردگی اور تمام مالی اور تنظیمی امور کی نگرانی و معاونت کرتی ہے۔ فاؤنڈیشن صرف شہداء اور ان کے خانوادوں ہی سے متعلق امور و خدمات سر انجام دیتی ہے۔ خانوادہ شہداء کی عزت نفس کو ہر حال میں ملحوظ مقدم رکھا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عام مقامات پر کسی قسم کا عطیہ یا چندہ قبول اور وصول نہیں کیا جاتا۔ جہاں تک عطیات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے فلاحی کام یقیناً ایک خطیر سرمایہ اور آپ کے تعاون ہی کے ذریعے سے سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ میں سے جو حضرات اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہیں،
www.shaheedfoundation.org۔
شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔